الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہو نے اپنے بندوں کو جو قیمتی قیمتی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک بہت محتم بشان نعمت علم ہے. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دل میں علم کی طلب کیسی ہے؟ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ میں طالب علم ہوں اور ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں علم طلب کرنا چاہیے. ہم سب یہ کہتے ہیں کہ موت تک ہمیں علم کی طلب میں رہنا چاہیے. مدارس میں پڑھنے والے جو طلبہ ہیں وہ تو طالب علم ہیں ہی، علم کو طلب کرنے والے، لیکن جب وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو فارغ ہونے کے بعد بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم علماء نہیں ہیں، ہم طالب علم ہیں. اور بڑے بڑے علماء حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جیسے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم علماء نہیں، ہم طالب علم ہیں. پر طالب علم کا معنی یہ ہے کہ علم کو تلاش کرنے والا، علم کو ڈھونڈنے والا، علم کی جستجو کرنے والا، علم کو طلب کرنے والا، علم کو حاصل کرنے والا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث گزرے ہیں. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے پہلے ان کا زمانہ ہے, اور ان کے زمانے میں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ان کو ملا تھا. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بھی امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے کہ حدیث میں یہ سب ایمان والوں کے امیر ہیں, ان جیسا کوئی نہیں. تو ان سے پہلے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ملا تھا, اور علم بہت اونچا اور تقوی بھی بہت اعلی درجے کا. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے امام ہو گئے پھر بھی آپ پڑھنا نہیں چھوڑتے. ایک تو ہے نا کہ عالم ہو گیا اور عالم ہونے کے بعد پڑھانے بیٹھ گیا, پڑھا رہا ہے مگر پڑھ نہیں رہا ہے. تو یہ میری کلاس ہے, ان کو احسن القواعد پڑھانا ہے, وہ تو مجھے معلوم ہی ہے, پڑھنے کی کیا ضرورت مجھے. ان کو تعلیم الاسلام پڑھانی ہے, وہ تو مجھے معلوم ہی ہے, پڑھانے کی کیا ضرورت. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی, اور بخاری شریف لکھنے کے بعد دنیا میں تقریباً 23 سال تک زندہ رہے. تو بخاری شریف پڑھاتے رہے. اور 23 سال میں کتنے طلبا کو پڑھایا, اب حیرت میں پڑ جائیں گے. پہلے تو علم حاصل کیا, اور علم حاصل کرنے کے بعد جو لاکھوں حدیثیں انہوں نے حاصل کی تھی, ان لاکھوں حدیثوں میں سے چھانٹ چھانٹ کر, لاکھوں حدیثیں تھیں ان میں سے چھانٹ چھانٹ کر تقریباً 7000 حدیثوں پر مشتمل بخاری شریف لکھی. سولہ سال کی عمر تک بخارا اور بخارا کے ارد گرد جتنے شہر تھے, جتنے گاؤں تھے جہاں کوئی محدث رہتا تھا, اس کے پاس جا جا کر اتنا علم حاصل کیا کہ ایسا کوئی عالم نہیں چھوڑا جس کے پاس کچھ مزید دینے کے لیے تھا. ایک تو یہ ہے نا کہ میں مولانا کے پاس 5 سال تک رہا اور میں نے الحمدللہ ان سے پڑھا ہے, لیکن اگر مجھے پوچھا جائے کہ کیا مولانا کے پاس جو کچھ تھا سب تم نے لے لیا, میں کہوں گا نہیں, اور بھی باقی رہ گیا. نہیں, چوس لیا سب کو. عمر گیا تھی 16 سال, اور خود فرماتے ہیں الہم تو حفظ الحدیث وانا فی المکتب, میں ابھی مکتب میں بچوں کے ساتھ قاعدے اور مسائل وغیرہ پڑھ رہا تھا کہ اللہ نے میرے دل میں الہام کیا, الہام کیا. الہام بڑے بڑے ولیوں کو ہوتا ہے, الہام کیا کہ تم حدیثوں کو یاد کرو. تو سننے والوں نے پوچھا کہ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی, تو امام بخاری نے کہا کہ 9 یا 10 سال. 9 یا 10 سال کی عمر میں جب وہ مکتب میں تھے, اس وقت اللہ نے دل میں الہام کیا کہ حدیثوں کو یاد کرو, تو انہوں نے پھر محدثوں کے پاس جانا شروع کر دیا. اور 6 سال تک ان کے علاقے کے جتنے محدثین تھے ان سب سے چوس چوس کر سب کچھ لے لیا. اس کو کہتے ہیں طلب علم, اس کو کہتے ہیں طلب علم. آج کل تو طالب علم بھی طلب علم میں مشغول نہیں ہے, نام تو ہے طالب علم لیکن طلب علم میں مشغول نہیں. استاد اگر غیر حاضر ہو جاتا ہے تو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آج اچھا ہوا استاد نہیں ہے. میں یہ مکتب کے بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دارالعلوم کی بات کر رہا ہوں. سولہ سولہ، سترہ سترہ، اٹھارہ اٹھارہ، انیس انیس، بیس بیس، بائیس بائیس سال کے بچے جو پڑھتے ہیں وہ بھی دل میں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ آج استاد نہیں آئے. حالانکہ غم محسوس ہونا چاہیے. آپ کسی کی دکان میں کام کرتے ہیں اور روزانہ کے آپ کو 50 یورو ملتے ہیں، تو جس دن آپ کام پہ جائیں گے اور دکان بند ہوگی تو آپ کو غم ہوگا کہ آج میرے 50 یورو کی کمی ہوگی. تو طالب علم جو علم طلب کرتا ہے، اگر استاد غیر حاضر ہوگا تو اسے غم ہونا چاہیے کہ آج محرومی ہوگی، لیکن خوش ہوتے ہیں. اور اگر استاد بیٹھا ہے اور ڈھیلا پہنچا ہے تو اس کی موجودگی میں باتوں میں مشغول رہتے ہیں، اشارے کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گھڑی میں دیکھتے ہیں کہ کب چھٹی ہو جائے. تو طلب علم اور چھٹی، معاملہ تو الٹا ہونا چاہیے. ایک گھنٹے کے 50 یورو اگر ایک گھنٹے کے 10 یورو اگر آپ کو ملتے ہیں اور 5 گھنٹے کا کام ہے، جب پورا ہوگا تو دل میں ایسی چاہت ہوگی کہ یار ایک گھنٹہ اور ہوتا تو اچھا ہوتا، 2 گھنٹے اور ہوتے تو اچھا ہوتا. اور اگر مالک نے یہ کہہ دیا کہ بھائی آج 3 گھنٹے اور تمہیں کام کرنا ہے تو خوش ہو جائیں گے کہ الحمدللہ. کیوں؟ اس لیے کہ طالب یورو ہے. تو طالب علم سے تو طالب یورو اچھا ہے کہ صحیح طلب تو ہے اس کو، اور اس کو جب نظر آتا ہے کہ یورو ملنے والا ہے تو وہ خوشی سے تیار ہو جاتا ہے. اور طالب علم اگر 5 منٹ 10 منٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے کہ کب سبق ختم ہو جائے. درس گاہ میں رہتے ہوئے فٹ بال یاد آتا ہے، والی بال یاد آتا ہے، اور فٹ بال اور والی بال کھیلتے ہوئے سبق یاد نہیں رہتا کہ مجھے آج پڑھنا بھی ہے. مدارس میں سپروائزر ہوتے ہیں نا، تو سپروائزر کو 4 بجے سب طلبا کو کہنے کے لیے آنا نہیں پڑتا کہ بھائی کھیلنے کا وقت ہے جاؤ تم، لیکن کھیلنے کے بعد 6 بجے جب پڑھنے کا وقت ہے اس وقت جانا پڑتا ہے کہ بھائی کہاں ہے تم لوگ، پڑھنے کا وقت آ گیا. حالانکہ معاملہ الٹا ہونا چاہیے تھا، جو پڑھنے کے لیے گیا ہے اسے پڑھنے کے وقت میں سپروائزر کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی، کھیلنے کے وقت میں ضرورت پڑنی چاہیے تھی کہ بھائی تم ذرا جا کر کے کھیل گیا. یحییٰ ابن یحییٰ الاندلوسی رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے محدث گزرے ہیں. یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جو موطا امام مالک ہے حدیث کی کتاب، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث کی کتاب لکھی تو اس کے بعد تو تمام علماء کا اجماع ہو گیا کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے. لیکن بخاری شریف کے لکھے جانے سے پہلے امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ اس روئے زمین پر موطا امام مالک سے زیادہ صحیح کتاب نہیں ہے، بہت اونچا مقام ہے اس کا. تو آپ کسی بھی عالم کو لے لیجئے، مولانا نے موطا ان سے پڑھی جن سے میں نے نہیں پڑھی ہے، مولانا ہارون صاحب نے موطا ان سے پڑھی جن سے میں نے اور مولانا نے نہیں پڑھی، میں نے موطا جن سے پڑھی ان سے ان دونوں نے نہیں پڑھی. الگ الگ استاد ہوتے ہیں مگر سب کی سند امام مالک تک پہنچتی ہے آگے جا کر. تو جتنے بھی علماء ہیں پوری دنیا میں ان سے اگر آپ یہ پوچھو کہ آپ نے کس سے پڑھی کہ فلاں سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی کہ فلاں سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی فلاں سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی فلاں سے پڑھی، وہ چلتے چلتے امام مالک تک پہنچنے سے پہلے ان کے شاگرد یحییٰ ابن یحییٰ تک پہنچتی ہے. یعنی پوری دنیا میں موطا جو بھی روایت کرتا ہے اسے یحییٰ ابن یحییٰ کا نام لینا ہی پڑے گا. اور وہ یحییٰ ابن یحییٰ کہاں کے تھے؟ آپ کے پڑوس کے تھے، اسپین کے تھے، اندلس. یحییٰ ابن یحییٰ الاندلوسی اندلس سے پڑھنے کے لیے گئے مدینہ منورہ امام مالک کے پاس. اتنا جذبہ. دیکھو میرے بھائیو، ہم میں سے یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی افریقہ سے تعلق رکھتا ہے، ٹیونس کا، جزائر کا، سب کانٹیننٹ سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش. ہم بھی بہت لمبا سفر کر کے یہاں فرانس پہنچے ہیں، ہم بھی کسی چیز کی طلب میں نکلے تھے، ہم روزی کی طلب میں نکلے تھے. ارے کوئی بری بات نہیں ہے، روزی
کو طلب کرنا یہ بھی فرض ہے. تو اگر ہم آئے ہیں کوئی حرج نہیں, مگر اس کے ساتھ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کو نہ بھولیں, ہم اللہ کے احکام کو نہ بھولیں, ہم زندگی کے مقصد کو نہ بھولیں. ہم ترقی یافتہ ممالک میں آ کر دنیا میں ایسے نہ پڑ جائیں کہ آخرت کو بھول جائیں, جنت جہنم کو بھول جائیں. اور ماشاءاللہ آپ حضرات جتنی کوشش ہو سکتی ہے کر رہے ہیں, مزید بھی ہو سکتی ہے, اسے کرنا بھی چاہیے. اسی لیے تو ہم بیٹھتے ہیں, اس میں میں بھی شامل ہوں. میں انگلینڈ میں ہوں, آپ فرانس میں ہیں, دونوں ایک جیسے ملک ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی کوشش ہو چکی ہے الحمدللہ مزید ہم کوشش کریں, اور ہر شخص یہ کوشش کرے کہ میں 100% دیندار ہو جاؤں. اور یہاں جو پرانا جنریشن ہے, جو فرانس میں شروع شروع میں آنے والے لوگ جو ہیں یہاں, اس لیے کہ میں جب بالکل پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو یہاں کے حالات ایسے نہیں تھے جو ابھی ہیں. اچھے اچھے مکانات اور ماشاءاللہ. یہ عبد الرحیم بھائی وغیرہ کے ساتھ میں ٹھہرا تھا سب سے پہلی مرتبہ, تو ایسے حالت نہیں تھی. بیت الخلاء اور باتھ روم وغیرہ کی جو حالت اگر اس وقت کی یہ نئی نسل دیکھے تو ان کو تو سمجھ میں نہ آئے کہ ہم استعمال کیسے کریں اس کو. لیکن میں نے تو وہ حالات دیکھے تھے جس میں یہ لوگ سیٹل ہو گئے تھے. جب یہ بالکل شروع میں آئے اور سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو کتنی کتنی مشقتیں انہوں نے برداشت کی تھی. ایک لفظ نہ آئے فرینچ, گھر بار چھوڑ کر آئے تھے. وہاں کسی نہ کسی درجے میں یہاں سے تو زیادہ راحت تھی, دال روٹی کھاتے تھے مگر راحت تو زیادہ تھی. یہاں جیسی جان توڑ محنت تو نہیں کرنی پڑتی. تو ہزاروں میل کا سفر کر کے جو لوگ رزق کی تلاش میں آئے تھے ان سے پوچھے کہ کتنی محنت لگتی ہے. تو یہاں سے اسپین سے علم کی طلب ملے, اور اس دور میں ایروپلین میں نہیں, اونٹ گھوڑے پر کشتی میں, جو بھی اس زمانے میں ہوا ہوگا. اور یہاں ہم لوگ آئے تھے تو کچھ نہ کچھ امیدیں ہوتی تھی کہ بھائی وہاں کوئی ہمارے فنا گاؤں کا گجراتی ساتھی ہے, یا پاکستان کے ایک صاحب ہیں فنا نام ہے ان کا اور بہت اچھے ہیں, آپ جا کر کے ان سے ملنا. کچھ نہ کچھ وہاں کچھ نہیں تھا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہزاروں میل کا سفر کر کے جو آدمی علم کو طلب کرنے کے لیے جائے تو علم بھی کوئی قیمتی چیز ہوگی تو جائے نا. اور یہی ابن یحییٰ بیوقوف نہیں تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مہینے کا سفر کیا, ایک مہینے کا سفر کیا, ایک مہینہ لگا ان کو مدینہ منورہ سے. تو کیوں سفر کیا یہ؟ ایک حدیث سننے کے لیے. ایک حدیث سننے کے لیے ایک مہینے کا سفر کیا. جیسے آج کل اگر کسی کو کہو کہ بھائی ایک مہینے کا تم سفر کرو گے تو 10 کلو سونا ملے گا آپ کو, تو فوراً جائے گا وہ. تو ان کی نظر میں ایک حدیث کی یہ قدر و قیمت تھی. اور پھر حدیث کون سی ان کو معلوم نہیں تھی؟ نہیں معلوم تھی, حدیث معلوم تھی. میں اور آپ بتائیں تو یہی کہتے کہ بھائی یہ حدیث تو پہلے سن چکے ہیں ہم, پھر کیوں سفر کیا؟ سفر اس لیے کیا, سفر اس لیے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے حدیث سنی تھی, ان سے دوسرے نے سنی, اور دوسرے سے انہوں نے سنی. تو حدیث تو ان کو صحیح طریقے سے پہنچ گئی, لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو واسطے ہیں وہ اس وقت دے ہیں. تو میں اگر ڈائریکٹ سفر کر کے جاؤں ان کے پاس جن سے انہوں نے سنی ہے, تو میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان واسطہ صرف ایک رہ جائے گا. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو جاؤں گا. حدیث تو صحیح تھی بالکل, صرف بیچ میں دو واسطے تھے, لیکن واسطہ قریب کرنے کے لیے ایک مہینے کا سفر, یعنی ایک مہینہ گئے اور ایک مہینہ واپس. اور بخاری شریف کے شارحین حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ, ان حضرات نے ایسے کئی صحابہ کے واقعات بیان کیے ہیں جنہوں نے ایک ایک مہینے کا دو دو مہینوں کا صرف ایک حدیث کے لیے سفر کیا. تو علم جو ہے قیمتی ہوگا تب سفر کیا نا. اب آج دیکھو یہاں ایک دینی مجلس ہو رہی ہے جس میں علم کی بات ہوگی. مجھ سے پہلے بھی بہت سارے علماء یہاں آئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی آتے رہیں گے. کیا وجہ ہے کہ پورا پیرس یہاں اکٹھا نہیں ہو گیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ سب نہیں آئے؟ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ لیٹ آئیں گے؟ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ جلدی اٹھ کے چلے جائیں گے؟ اس لیے کہ اس کی قدر و قیمت نہیں ہے، قیمت نہیں ہے. اگر اس ایک گھنٹے میں کوئی پروگرام ایسا ہوتا جس میں ہر منٹ ہمارے ہاتھ میں ایک یورو گرتا رہا ہوتا، کہ پانچ گھنٹے کی مجلس ہوتی تو بھی ہم بیٹھے رہتے. اس لیے کہ پیسوں کی قدر و قیمت ہے، علم کی قدر و قیمت نہیں. اور یہ جن لوگوں نے اتنے لمبے لمبے سفر کیے اور بڑی بڑی قربانیاں کی، وہ بے وقوف نہیں تھے، وہ گبلے نہیں تھے، وہ بھولے بھالے نہیں تھے، ہم سے زیادہ ہوشیار. تو معلوم ہوا کہ یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے علم، بہت قیمتی چیز. تو یہ یحییٰ ابن یحییٰ الاندلسی رحمہ اللہ تعالی نے سفر کیا اسپین سے مدینہ منورہ کا، اور مدینہ منورہ کا سفر کیا اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا. ایک دن امام مالک رحمت اللہ علیہ جب درسگاہ میں پہنچے، وہ دور تھا مدینہ منورہ کا خاص ایک، اور پوری دنیا جو ہے وہ امام مالک کے پاس آتی تھی پوری دنیا سے. اور مدینہ منورہ میں بڑے سے بڑے مفتی سے کوئی سوال پوچھتا تھا تو وہ جواب میں یہ کہتا تھا کہ کیا امام مالک مدینہ منورہ میں ہیں اور اس حال میں دوسرا کوئی مفتی جواب دے سکتا ہے؟ جاؤ وہاں جاؤ. ایفتا ومالک فی المدینہ، امام مالک زندہ ہو اور کوئی دوسرا آدمی فتویٰ دے، ہو سکتا ہے؟ جاؤ ان سے جا کر پوچھو، ہم مت پوچھو. اتنا بڑا مرتبہ امام مالک کا اور اتنا علمی رعب اور دبدبا، درجنوں افراد مسجد نبی میں بیٹھتے تھے اور حضرت سبق پڑھانے کے لیے آتے تھے حدیث. ہارون رشید کا دور تھا، ہارون رشید پہنچا مدینہ منورہ اور اس نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ پر قاصد بھیجا پیغام لے کر کہ حضرت امام سے جا کر کے کہو کہ خلیفہ کی طرف سے میں پیغام لے کر آیا ہوں اور مدینہ منورہ آیا ہوا ہوں، تو میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں آپ سے موطا پڑھوں. دیکھو یہ علم اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس زمانے کے خلفاء بھی پڑھنا چاہتے تھے. ہارون رشید جو ہے بہت بڑا بادشاہ، اور اس کے دور میں سلطنت اسلامیہ بہت پھیل چکی تھی. ایک دن وہ اپنی بالکنی کے اوپر، بالا خانے کے اوپر، بالکنی کے اوپر کھڑا تھا اور وہاں سے بہت تیزی کے ساتھ بادل جا رہا تھا، کالا بادل پانی لے کر گئی. تو مسکرا کر اس نے اس بادل سے کہا کہ ہم تیری حیث و شیتے، جا تجھے جہاں جانا ہو جا اور جہاں برسنا ہو برس، اس لیے کہ تو جہاں بھی برسے گا وہاں کی پیداوار میرے خزانے میں ہی آئے گی. اتنی بڑی حکومت. بادل سے کہا کہ ہم تیری حیث و شیتے فسیاتی نہیں خیراجو کی، جہاں برسنا ہو برس، اس لیے کہ جہاں بھی تو برسے گا وہاں کی پیداوار میرے خزانے میں آئے گی. اتنا بڑا، لیکن شوق علم کا، شوق اور علم کی قیمت معلوم تھی. اسی لیے محدث ابو معاویہ رحمہ اللہ تعالی ان کے پاس آیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ کھانے پر بھی بیٹھ جاتے تھے جب وقت ہوتا تھا کھانے کا. خلیفہ کے دل میں علم کی قدر تھی تو پھر وہ علماء کو قریب قریب رکھتے تھے. ایک دن کھانے سے فارغ ہوئے تو ابو معاویہ کا ہاتھ دھلا رہے ہیں، کوئی دھلا رہا تھا، وہ نابینا تھے اندھے. تو ہارون رشید نے پوچھا کہ حضرت آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کا ہاتھ کون دھلا رہا ہے؟ تو کہا خادم ہوگا آپ کا. کہا نا، خلیفہ خود آپ کا ہاتھ دھلا رہا ہے. اس لیے کہ آپ کے پاس حدیث کا علم ہے، دیکھو علم کی قدر. تو ہارون رشید نے کہلا بھیجا کہ میں مدینہ منورہ میں آیا ہوں، آپ کوئی وقت مقرر کیجئے اور میرے گھر پر تشریف لے آئیے تاکہ میں آپ سے موطا پڑھ لوں. غلطی ہو گئی ہارون رشید سے. تو جب وہ قاصد گیا تو قاصد کو ایک چھوٹی سی چٹھی پر انہوں نے خط لکھا تھا، تو اسی کے اوپر امام مالک نے خط لکھا، جواب لکھا اور اس میں صرف اتنا لکھا تھا کہ یا امیر المومنین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ العلم لا یاتی یوتا ہی نہیں ہے، علم کسی کے گھر جاتا نہیں ہے، علم کے پاس خود محتاج بن کے آنا پڑتا ہے. امیر المومنین العلم لا یاتی، علم آتا نہیں ہے، علم کے پاس خود محتاج بن کے جانا پڑتا ہے. اگر موطا پڑھنی ہے تو مسجد نبی میں آؤ، یہ بھی نہیں کہ میرے گھر آؤ، پرائیویٹ ٹیوشن نہیں، مسجد میں آؤ. امام مالک آئے، بڑے کر و فر کے ساتھ رہتے تھے. کر و فر کا مطلب دنیاوی اعتبار سے نہیں، لوگوں کے دلوں میں عظمت تھی اور یوں نظر ڈالتے تھے درس شروع کرنے سے پہلے کہ سب ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں. تو نظر آیا کہ کسی ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر کوئی طالب علم بیٹھا ہوا ہے، تو ذرا دھیان سے دیکھا کہ بہت دور کوئی طالب علم ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے. ایک تو مجبوری میں آدمی ٹیک لگائے، دینی مجلسوں میں میرے بھائیوں بغیر مجبوری کے ٹیک لگا کے مت بیٹھو، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کا ادب کرو. بولنے والا اس وقت قرآن اور حدیث کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اور ایک تو مجبوری ہوتی ہے، عمر ہوتی ہے، جوان کو بھی کبھی کمر کی تکلیف ہو جاتی ہے، وہ الگ بات ہے، بیمار ہے. تو دھیان سے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ تو امیر المومنین ہے، اب کیا کریں. لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ تھے، علم کی قدر و قیمت ان کے دل میں تھی، اور وہ جانتے تھے کہ امیر المومنین کے دل میں بھی قدر و قیمت ہے. اس لیے انہوں نے وہاں سے زور سے کہا کہ یا امیر المومنین. ان من اجلال العلم، ان من اجلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجلال العلم، علم کی تعظیم کرنا یہ اللہ کے نبی کی تعظیم ہے، اس لیے تعظیم کے ساتھ بیٹھ جائیے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک دن درسگاہ میں تشریف لائے اور تعجب ہوا کہ ایک ہی طالب علم بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہیں آگے. اور یہ کون تھا طالب علم؟ وہ اسپین والا یحییٰ ابن یحییٰ. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ طالب علم اور پڑھتے پڑھتے، اس لیے کہ قیمت طالب علموں کی دلوں میں بھی کم ہو گئی. فٹ بال کا خیال، دوستوں کا خیال، کھیل کود کا خیال، آرام کا خیال. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ یحییٰ آج تمہارے سب ساتھی کہاں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت سب یہی بیٹھے ہوئے تھے آپ کے آنے سے پہلے، لیکن مسجد نبوی سے باہر کسی نے آواز بلند کی کہ ہاتھی ہاتھی ہاتھی. اور عربستان میں اس زمانے میں ہاتھی تھے بھی نہیں اور کسی نے دیکھے بھی نہیں تھے. ہمارے زمانے میں تو اب سوشل میڈیا اور پتہ نہیں زو اور سفاری پارک، اور اس زمانے میں تو کہا کہ ہاتھی کا سنا تو تھا کہ فیل ہاتھی کوئی جانور ہے، مگر کسی نے دیکھا نہیں تھا. تو جب انہوں نے سنا ہاتھی 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 تو سب اٹھ کر کے ہاتھی دیکھنے کے لیے گئے، اور ان کے ذہن میں ایسا ہے کہ دیکھ کر کے ہم فوراً آ جائیں گے حضرت کے آنے سے پہلے، مگر آپ ان سے پہلے آ گئے. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یحییٰ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں اندلس سے آیا ہوں، اسپین سے. تو کہا اسپین میں ہاتھی ہوتے؟ کہا کہ نہیں، اسپین میں ہاتھی نہیں ہوتے، ہاتھی تو افریقہ میں ہوتے ہیں، ہاتھی ہندوستان میں ہوتے ہیں، ہاتھی نہیں ہوتے اسپین میں. تو کہا پھر تم کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے بھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا اور وہ چلے گئے، تم کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں ہزاروں میل کا سفر کر کے مدینہ منورہ میں ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا، میں آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. بس یہ جو طلب ان کی تھی، اس طلب کے نتیجے میں، اس شوق کے نتیجے میں، اور حضرت استاد کی اس وقت جو دعا نکلی، اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سارے شاگردوں نے پڑھانا شروع کیا، ان کے شاگردوں نے پڑھایا، ان کے شاگردوں نے پڑھایا، مگر ہر ایک کا سلسلہ بیچ میں کہیں نہ کہیں ٹوٹ گیا. یحییٰ ابن یحییٰ کا سلسلہ چلتا رہا، اور آج پوری دنیا میں کوئی بھی موطا امام مالک پڑھاتا ہے تو اس کی سند میں نام یحییٰ ابن یحییٰ کا پہلے آتا ہے، اس کے بعد امام مالک کا آتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہلے تو علم حاصل کیا، پہلے علم حاصل کیا، 16 سال کی عمر میں سب کو چوس لیا، اور والدہ اور بڑے بھائی احمد، ان کا نام محمد تھا، بڑے بھائی کا نام احمد تھا، ان دونوں نے حج کا ارادہ کیا اور کہا تم بھی ہمارے ساتھ چلو، تو تینوں حج کے لیے گئے۔ 16 سال کی عمر میں حج کیا، اور حج سے جب فارغ ہوئے تو بڑے بھائی اور والدہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ تو واپس بخارا چلے جائیں، میں اب یہاں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ 16 سال کی عمر میں کوئی رشتے دار پہچاننے والا نہیں، اور 2 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، اور 2 سال میں مکہ چونکہ مرکز ہے علم کا اس لیے دیر لگی وہاں، 2 سال میں ایک استاد ایسا نہیں چھوڑا جس کے پاس سے سب کچھ حاصل نہ کر لیا ہو، رات دن لگایا۔ اور پھر 18 سال کی عمر میں گئے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ کے اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور پھر جتنے بھی ممالک اسلامیہ کے بڑے بڑے شہر تھے، بغداد ہے، کوفہ ہے، جتنے بھی بڑے بڑے، نیساپور ہے، ہر جگہ گئے، اور علم حدیث کتنے اساتذہ سے ملاقات کر کے حاصل کیا، 1080 ان کے حدیث کے اساتذہ ہیں۔ اور پھر علم حاصل کر لیا، سب سے لیا۔ کہتے ہیں کہ میں بغداد اور کوفہ کتنی مرتبہ گیا مجھے معلوم نہیں ہے، اتنی مرتبہ آ گئے تو پتا چلا کہ ایک محدث ابھی رہ گئے، پھر گئے اس زمانے میں، ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کوئی آسان کام ہے، بھٹک جاتا تھا آدمی، بیابان کا جنگل، ریگستان کا سفر، بیابان کا سفر، جنگلوں کا سفر۔ اور فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میرا خرچہ مجھے وقت پر نہیں پہنچتا تھا، میں ادھر ادھر ہوتا تھا، ڈھونڈنے میں تکلیف ہو جاتی تھی، تو پتے چبا کر پانی پی لیتا تھا، لیکن علم کو حاصل کرنے نہیں چھوڑا۔ تو بھائی قیمتی چیز ہوگی تو اتنی محنت کی نا، اور اس کے بعد پھر پڑھانے لگ گئے، بخاری مکمل ہوئی، اور اس کے بعد کم سے کم 23 سال زندہ رہے، تو 23 سال میں انہوں نے پڑھانے میں اتنی محنت کی کہ 90,000 شاگردوں نے بخاری شریف ان سے پڑھی، 23 سال میں 90,000 شاگردوں نے ان سے ان کی زندگی میں بخاری شریف پڑھی۔ تو حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ بھی علم کی جستجو میں، امام بخاری بھی علم کی جستجو میں، امام ابو حنیفہ بھی علم کی جستجو میں، امام مسلم بھی علم کی جستجو میں، ہر شخص علم کو ڈھونڈ رہا ہے، علم کو ڈھونڈ رہا ہے۔ سستی سی گھڑی ہے، وہ گم ہو گئی، ادھر ادھر ڈھونڈ کر کے کہا کہ چھوڑ دو دوسری لے لیں گے، سستی چیز کی پرواہ نہیں کرتا آدمی۔ بہت قیمتی گھڑی خرید لی، بہت قیمتی سونے کا سیٹ ہے بیوی کا، اور مل نہیں رہا ہے، سکون سے بیٹھ نہیں سکتے، ڈھونڈیں گے ادھر ادھر، جب تک ملے گا نہیں وہاں تک سکون نہیں ملے گا۔ حدیث اور قرآن اور تفسیر اور علم نبوت کی ہمارے اسلاف میں اتنی ہی قدر تھی۔ امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے حدیث کے بارے میں ایک سوال کیا، جواب ان کو معلوم نہیں تھا، جواب ان کو معلوم نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قیمتی چیز گم ہو گئی ہے، یہی ہوا نا، نہیں تھا ان کے پاس، گھر چلے گئے اور گھر جا کر کے کتابوں کو انہوں نے دیکھنا شروع کیا، ورق گردانی شروع کر دی۔ تو یہ جب کتابوں کو دیکھ رہے تھے تو ان کے گھر میں جو خادم تھا اس نے کھجوروں کا ایک ٹوکرا لا کر ان کے پاس رکھ دیا۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ پڑھتے گئے اور وہ کھجور کھاتے گئے، وہ اس حدیث کو ڈھونڈنے میں اتنے مشغول تھے کہ انہیں پتا ہی نہیں چلا کہ میں کتنی کھجوریں کھا رہا ہوں، یعنی ایسے محو ہو جاتے تھے، اس لیے کہ وہ قیمتی چیز تھی، تو ان کو پتا ہی نہیں چلا اور وہ پورا ٹوکرا کھجور کا کھا گئے، اس کی وجہ سے پیٹ میں ایک بیماری لاحق ہوئی اور اس کے نتیجے میں ان کی وفات ہو گئی۔ قیمتی چیز علم، اتنا قیمتی ان کی نظر میں ہوتا تھا۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ کب تک پڑھتے رہو گے, کب تک پڑھتے رہو گے؟ جیسے میں نے کہا کہ ہمارا کہ بھائی مسلم شریف کیا پڑھنے کا, اس کو مجھے معلوم ہی ہے, ہدایہ کیا پڑھو مجھے معلوم ہی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا تھا. ہمارے سب اکابر بھی مطالعہ کرتے تھے, بار بار مطالعہ, اور جب مطالعہ کرے نئی نئی چیز ملتی تھی. کب تک؟ تو امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ الی الممات, یہ سلسلہ تو موت تک چلتا رہے گا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مال محبرت الی المقبرت, علم کو حاصل کرنا قبر تک جاری رہے گا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے ایک شاگرد ملنے کے لیے گئے, غالباً ابراہیم ابن جراح نام ہے, وہ ملنے کے لیے گئے اور امام ابو یوسف نے ان کے ساتھ علمی مذاکرہ شروع کر دیا. تفصیل میں نہیں جاتا, علمی مذاکرہ شروع کر دیا. اور علمی مذاکرے سے جب فارغ ہوئے تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس سے سلام کر کے اٹھا, اور جب دروازے پر پہنچا تو ان کا انتقال ہو گیا. مرتے مرتے بھی علم حاصل کرنا اور سکھانا, علم حاصل کرنا اور سکھانا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کے اندر علم کی طلب کتنی ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ میرے اندر علم, شبیر بھائی بھی کہیں گے کہ مجھے علم کی طلب ہے, مولانا بھی کہیں گے مجھے علم کی طلب ہے, میں بھی کہتا ہوں کہ مجھے علم کی طلب ہے. یہاں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو کہے گا کہ مجھے علم کی طلب نہیں ہے, لیکن طلب میں فرق ہے نا, الگ الگ طلب ہے. تو امام مالک امام شافعی سے پوچھا کہ علم کی آپ کو کتنی طلب ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا سمجھاتے ہیں, تو اندر کی ایک حالت ہے. تو انہوں نے ایک مثال دے کر سمجھایا. انہوں نے کہا کہ ایک عورت ہو, اس کی شادی ہو جائے, شادی ہونے کے بعد اس کے یہاں لمبی مدت تک اولاد نہ ہو, تو اولاد کی اس کو کتنی طلب ہوگی؟ لمبی مدت کے بعد اولاد نصیب ہوئی, اولاد نصیب ہونے کے بعد وہ اولاد گم ہو گئی, کوئی اٹھا کر لے گیا, تو جو کچھ بھی ہوا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ ماں لمبی مدت کے بعد ملنے والی اولاد کے گم ہو جانے کے بعد وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے اور گلی کوچوں میں پھرتی ہے اور گھومتی ہے اپنے بچے کی تلاش میں, کہ اس کی جو طلب ہوتی ہے علم کی, مجھے اتنی ہی طلب ہے, علم کی یہی طلب ہونی ہوتی ہے. تو میں میرے بھائیوں آج جو ہے اور کوئی بات کہنا نہیں چاہتا, بس صرف یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ علم جو ہے یہ بہت قیمتی نعمت ہے, بہت قیمتی دولت ہے. اگر ہمارے گھر کے کسی بچے کو سورہ فاتحہ یاد ہو جائے تو یوں سمجھو کہ آپ کو خزانہ مل گیا, خزانہ مل گیا. امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے نے سورہ بقرہ حفظ کر لی, سورہ بقرہ حفظ کر لی تو انہوں نے جو ہے سونے کے سکے بھیجے استاد محترم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر. علماء کو مال کو مقصد بنا کے جن کی خدمت نہیں کرنی چاہیے, لیکن عوام کے دلوں میں علم کی اور اہل علم کی قدر ہونی چاہیے کہ اس نے میرے بیٹے کو حافظ بنا دیا, اس نے میرے اوپر کتنا بڑا احسان کیا, قدر کرنی چاہیے. تو سورہ بقرہ یاد کرائی, صرف سورہ بقرہ, اور سورہ بقرہ یاد کرائی تو سونے کے سکے بھیجے, 20-25-30 دینار اس زمانے میں ہوتے تھے. غور سے سننا, استاد محترم کی جب ملاقات امام عبد الوہاب شارانی سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تو بہت دینار بھیج دیے میرے اوپر, میں نے کون سا بڑا کام کیا تھا, سورہ بقرہ ہی تو یاد کرائی, سورہ بقرہ ہی تو یاد کرائی, اتنے دینار آپ نے بھیجے. امام عبد الوہاب شارانی گھر گئے اور اپنے خادم سے کہا کہ استاد بدل دیجئے, اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے کو ایسا استاد سبق پڑھائے جس کے دل میں سورہ بقرہ کی قدر و قیمت نہ ہو. میں نے 10 دینار دیے 20 دینار دیے 30 دینار دیے, اس کی نظر میں تو 30 دینار کی قیمت سورہ بقرہ سے زیادہ تھی, کہ وہ یہ کہنے لگا کہ سورہ بقرہ ہی تو میں نے یاد کرائی, اس کے بدلے میں آپ نے اتنا زیادہ پیسہ دے دیا مجھے. سورہ بقرہ یاد کرانا تو ایسا کام ہے کہ اگر میں اسے پوری دنیا کی دولت بھی دے دیتا تو کم تھی. میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کو ایسا استاد پڑھائے. تو یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ مکتبوں میں, مکتب کا بہت بڑا احسان میرے بھائی ہمارے اوپر. مکتب کا اصل میں مکتب میں جو کہ چھوٹے بچے پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ بچوں کی اپنی ہوتی ہے نا. آج میرے اور آپ کے دل میں اللہ کے بارے میں, اللہ کے رسول کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں جو عقیدے ہیں وہ ہم نے کہاں سیکھے تھے؟ کالج میں, یونیورسٹی میں, کسی ڈگری میں سیکھے تھے, کسی دارالعلوم میں سیکھے تھے؟ دارالعلوم میں پڑھنے والوں نے بھی یہ عقیدے مکتب میں سیکھے تھے. یہ چھوٹے چھوٹے جو مدارس ہیں یہ مساجد کے اندر چلتے ہیں, ان کی قدر کرو, ان کو سپورٹ کرو. اور سپورٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھیجو. سپورٹ کرنے کا دوسرا طریقہ ہے کہ مالی مدد بھی کرو, اپنی استطاعت کے مطابق جتنا کر سکے کرو. مکاتب مساجد کی تعمیر ہو رہی ہے اس میں تعاون کرو. کسی جگہ پر ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی پبلک مسلمانوں کی آبادی بہت کم ہے اور اس میں صرف 10 بچے آ رہے ہیں, ماں باپ فیس دیتے ہیں تو بھی اتنا نہیں ہوتا کہ استاد کو تنخواہ دی جائے, اور استاد مفت میں نہیں پڑھا سکتا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اسے بھی تو اپنے بھی بچوں کو پالنا ہے. اگر وہ مفت میں پڑھائے گا تو کام بھی نہیں کرتا تو ہوگا کیسے؟ اسی لیے تو علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے, اس لیے ان کو بھی اپنی فیملی کو مینٹین کرنا ہے. تو ہم کوئی اساتذہ یا علماء پر احسان نہیں کرتے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ مکتب کی جگہ پر وہ دوسرا کوئی کام کرتے تو ان کو زیادہ پیسے مل سکتے تھے, لیکن پھر بھی یہ بیٹھ کے ہمارے بچوں کو سنبھالتے ہیں. اس کے دلوں میں قدر و قیمت پیدا کرو مدارس کی, علم کی, اور خود بھی علم کو حاصل کرو. اچھے اچھے علماء کے بیانات میں بیٹھو. جب یہاں علماء آئے تو پہنچ جانا چاہیے. اچھے اچھے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھو. علماء سے پوچھو کہ میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں سیرت کے بارے میں, آپ میرے لیول کی کوئی کتاب بتلائیے. اس سے فارغ ہو گئے بھائی, اس کے اوپر والی کوئی کتاب بتلائیے. میں حدیث کو پڑھنا چاہتا ہوں, کوئی حدیث کے بارے میں کوئی کتاب. اس لیے کہ بخاری شریف کا ترجمہ ہم پڑھیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی, اس لیے کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے, اکیڈیمک تعلق نہیں ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ ایک حدیث یہاں ہے, دوسری حدیث وہاں ہے, ان دونوں میں آپس میں تعارض ہے اور کانٹرڈکشن ہے, تو اشکال پیدا ہو جائے گا کہ یہاں ایسا ہے اور یہاں ایسا ہے. تو وہ عالم جو ہے وہ سمجھا سکے گا. ایک حدیث میں یہ ہوگا کہ اس معجزے میں 1400 صحابہ تھے, دوسری حدیث میں ہوگا کہ اس معجزے میں 1200 صحابہ تھے. تو اشکال پیدا ہو جائے گا کہ یار 1200 تھے یا 1400 تھے, یہ کہتے ہیں 1200, یہ کہتے ہیں 1600. تو کامنٹری کے بغیر حدیث پڑھنا خطرہ ہے, کامنٹری کے بغیر تفسیر قرآن کا ترجمہ پڑھنا خطرہ ہے ہم لوگوں کے لیے جو عالم نہیں ہوتے. تو علماء سے پوچھا جائے کہ میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اردو میں معارف الحدیث لکھی ہے, بہت اچھی ہے. حدیث سے نیچے تشریح, حدیث سے نیچے تشریح, حدیث سے نیچے تشریح, ایسی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات, ہم نے قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کیا, انگلش میں ترجمہ کیا, اور ساتھ میں نیچے تھوڑی سی تفسیر بھی ہے. تو جہاں غلط فہمی کا اندیشہ ہو انہوں نے وہ سمجھا دیا ہے ہمیں. تو علم حاصل کرنا چاہیے, اور علم کو قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اور ہمارے بچے بھی مکتب میں علم میں بہت ترقی کرے اس کی فکر کرنی چاہیے. اس لیے کہ مکتب میں بچے جتنی ترقی کریں گے تو مکتب سے فارغ ہونے کے بعد یہ دارالعلوم میں تو سب جائیں گے نہیں, جو دارالعلوم میں جائیں گے وہ اور ترقی کریں گے. تو مکتب میں ہمیں اتنی توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے بچے اتنے پختہ علم لے کر, اتنے پختہ مسلمان ہو کر کے نکل آئیں کہ ان کو کالج یونیورسٹی کا ماحول بھی ان کے ایمان کو خراب نہیں کر سکے گا. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ کالج اور یونیورسٹی جو ہے یہ ایک بہت بڑا دریا ہے, بہت بڑا دریا. تو اس دریا میں ان کو ڈالنے سے پہلے مکتب میں تیرنا سکھا دو. یہ تیرنا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں ان کی حفاظت ہو جائے گی. تو تعلیم دینی بھی ہے اور خود بھی. اس لیے کہ ہم بھی 12-13 سال کی عمر میں مکتب سے فارغ ہو گئے تھے, اس کے بعد کچھ علم حاصل ہی نہیں کرتے. تو خود بھی حاصل کرنا چاہیے. بچوں کو لے کر اگر آپ بیٹھیں گے ہوم ورک کے لیے, کیا کہتے ہیں ہوم ورک کو یہاں, ہوم ورک کرانے کے لیے, ہاں تو ہوم ورک کرانے کے لیے آپ بیٹھیں گے تو ہمارا بھی فرض ہوگا پورا, نا ہمیں بھی یاد آئے گا. اور جب ہمیں پتا چلے گا کہ بچے آج یہ سیکھ کر کے آئے ہیں तो बच्चा अगर उसके बारे में कुछ गलती करेगा तो हम कह भी सकेंगे कि बेटा परसों तो तुम ये कह रहे थे कि उस्ताद जी ने तुमको ये बात सिखाई थी कि झूठ मत बोलो, और आज तुम झूठ बोल रहे हैं, नहीं ऐसा ठीक नहीं है। बच्चा अगर पढ़ करके आएगा कि दाएं हाथ से देना चाहिए, दाएं हाथ से लेना चाहिए, तो हम भी अपनी आदत को बदलेंगे कि भाई अच्छा, और बच्चे को भी हम कहेंगे कि बेटा तुम तो कह रहे थे कि उस्ताद जी ने तुमको ये सिखाया है और तुम बाएं हाथ से दे रहे हैं। तो दीन भी घर में आएगा, तो तालीम भी हो बच्चों की, खुद भी सीखने की कोशिश करें और खुद भी अमल की कोशिश करें और बच्चे भी अमल करें उसकी कोशिश करें। मेरे भाइयों, जब आंखें बंद हो जाएंगी उसके बाद यूरो, पाउंड, डॉलर, ये मकान, अच्छी गाड़ी, ये कुछ साथ नहीं जाएगा, न कुछ माल और दौलत न धन जाएगा, फकत साथ तेरे कफन जाएगा। बस इसे यहां से तो कफन जाएगा। अब इल्म हासिल करेंगे, इल्म पर अमल करेंगे, ये साथ जाएगा। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है, न कुछ माल और दौलत न धन जाएगा, फकत साथ तेरे कफन जाएगा। अल्लाह ताला शानहू मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। रोजाना कुरान मजीद की तिलावत भी थोड़ी थोड़ी मेरे भाइयों कर लिया करो। मस्जिदों में जो तालीम होती है उन तालीमों में बैठ जाया करो। उलमाए किराम बुजुर्गान दीन आए उनकी महफिलों में भी बैठ जाया करो। और जिक्र रोजाना थोड़ा थोड़ा कर लिया करो। कलिमा तैयबा 100 मरतबा पढ़ लिया करो, तीसरा कलिमा 100 मरतबा पढ़ लिया करो, इस्तिगफार 100 मरतबा पढ़ लिया करो, दुरूद पाक 100 मरतबा पढ़ लिया करो। इससे मेरे भाइयों ये अंदर का दिल जो है वो सेहतमंद होगा। ये इसको भी नाश्ता चाहिए, जिक्रुल्लाह, कुरान की तिलावत, ये दिल का नाश्ता है। अगर नाश्ता न मिले, खाना न मिले तो बदन कमजोर हो जाएगा। तो इसको रूहानी नाश्ता न मिले, कुरान है, जिक्र है, नमाजें हैं, ये अगर नाश्ता न मिले तो ये भी कमजोर हो जाएगा। जहर खाते हैं तो जिस्म खत्म हो जाएगा। अगर हम गुनाह करते रहेंगे तो ये गुनाह जो है जहर है, इससे बातिन हमारा मर जाएगा, रूहानियत मर जाएगी। इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह को याद करना है चलते फिरते, और अल्लाह को याद करके अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। तो इंशाल्लाह मौत भी हमारी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक आएगी। हरदम अल्लाह अल्लाह कर, हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर, जिए तो उसका होकर जी, मरे तो उसका होकर मर। अल्लाह ताला शानहू हम सबको तौफीक अता फरमावे। हमें यहां पेरिस में भी और लेस्टर में भी अपनी रिजा के खातिर मुलाकात कराए, हमें भी यहां ले आए, आपको भी वहां ले आए, और अल्लाह हरमैन शरीफेन में, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा में भी हमारी मुलाकात कराए। और आखिर में मरने के बाद की जिंदगी में, कयामत के दिन जब हमारा हश्र हो कब्रों से, तो अल्लाह हमारे ऊपर इतना फजल फरमा दे कि अल्लाह के अर्श के साये के नीचे भी हम एक दूसरे को मिलें, एक दूसरे को ढूंढें, एक दूसरे को मिलें और खुश हों एक दूसरे को देख करके। ओ शबीबे भी यहां आ गए माशाल्लाह, मौलाना हारून साहब भी पहुंच गए यहां, ओ तो बहुत अच्छा हुआ, मौलाना भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हों एक दूसरे को देखकर, और फिर अल्लाह ताला शानहू बगैर हिसाब किताब के हमें जन्नत में दाखिल करें, और जन्नत में भी अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन के साथ जगह अता फरमाएं और एक दूसरे की वहां भी मुलाकात कराएं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमईन। देखो ये इल्म की जो मैंने फजीलत बयान की है, तो ये फजीलत और ये हासिल करना है, ये कदरों कीमत सही इल्म की है, और सही इल्म मिलेगा सही जगहों से। सही, अगर मुझे कोई ये कहे, मुझे कोई ये कहे कि आपको घुटनों में दर्द है, तो हमारे यहां पेरिस में एक बहुत अच्छा सर्जन है, वो जिसका भी ऑपरेशन करता है वो ठीक हो जाता है, बस इतना है कि उसने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं है। मैं कहूंगा भाई वो डॉक्टर आपको मुबारक, सनद तो चाहिए ना, सनद के बगैर आप किसी से काम नहीं करवाएंगे। तो ये इल्म दीन में भी सनद होती है। बाज लोग बगैर सनद के खुद के मुताला से इल्म हासिल करते हैं, वो गुमराह हो जाते हैं, और जो उस्ताद 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 वहां तक। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, ये हजरत भी जो हदीस बयान करते हैं तो इसी तरह बयान करते हैं कि मुझसे बयान किया मेरे उस्ताद ने, उनसे बयान किया उनके उस्ताद ने, उनसे बयान किया उनके उस्ताद ने, उनसे बयान किया सहाबी रसूल ने, और उनसे बयान। ये सनद बहुत जरूरी है। इसलिए बड़े बड़े लोग इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन बहुत बड़े आदमी थे, वो ये कहते थे कि देखो ये इल्म ही दीन है, सही इल्म हासिल होगा तो सही दीन होगा, गलत इल्म होगा तो गलत दीन होगा, और गलत दीन होगा तो फिर जन्नत में तो नहीं ले जाएगा, वो जहन्नम में ले जाएगा। इसे वो कहते थे कि फन जुरू अमन ताखुदून दीनकुम, तो बहुत ध्यान से तुम देखो कि किससे तुम इल्म हासिल कर रहे हो। तो मर्दों के लिए औरतों के लिए किसी जगह पर कोई हल्का लग रहा हो तो मालूम करना चाहिए पहले कि भाई ये खातून जो है इसने कहीं पढ़ा भी है या नहीं, या ये साहिब जो है इन्होंने कहीं पढ़ा भी है या नहीं, इनके उस्ताद कौन है, ये किन किताबों से पढ़ा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है हमारे दौर में। और इसी तरह मैं तकरीबन हर बयान में ही कहता हूं कि गूगल है और ये वेबसाइट है, इंटरनेट है, उसमें सिर्फ इस वजह से कि किसी ने हमें कह दिया कि फलां मौलाना साहब का बयान बहुत अच्छा है आप सुनना, यानी मालूम करो कि अकीदा उसका क्या है, उसके नजरियात क्या है, अहले सुन्नत वल जमात से उसका ताल्लुक भी है या नहीं, सही उल अकीदा भी है या नहीं, उसके बाद सुनना चाहिए, उसके बाद ताल्लुक रखना चाहिए। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم لا تجعلنا من الغافلين اللهم لا تجعلنا من الغافلين اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة اللهم انا نسألك من فضلك العظيم اللهم افتح لنا ابواب رحمتك اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك علما نافعا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع يا عليم علمنا ما لم نكن نعلم يا عليم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين رحم کا کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو عافیت کا فضل و عنایت کا حفظ و امان کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما صراط مستقیم پر چلنے کی چلانے کی جمنے کی جمانے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما الہ العالمین علم کا شوق نصیب فرما الہ العالمین صحیح جگہوں سے علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما علم میں برکت عطا فرما اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے الہ العالمین علم حاصل کر کے اس پر عمل کر کے پورے عالم میں اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین بچوں کی تعلیم بچوں کی تربیت کو آسان فرما الہ العالمین اس کے لیے ہمیں قبول فرما ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا الہ العالمین انہیں دیندار بنا دے انہیں دیندار بنا دے انہیں تیرے خاص بندوں میں شامل فرما انہیں اولیاء کاملین میں شامل فرما انہیں علم کا وافر حصہ نصیب فرما انہیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرما انہیں خشیت عطا فرما انہیں اخلاق رذیلہ سے پاک فرما, اخلاق حمیدہ سے آراستہ فرما, الہ العالمین برے ماحول اور اس کے زہر سے ان کی حفاظت فرما, انہیں اچھا ماحول نصیب فرما. الہ العالمین یہ ساری چیزیں ہمیں بھی عطا فرما. الہ العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تیری اطاعت پر زندہ رہیں. الہ العالمین موت آئے تو کلمے کے ساتھ آئے. الہ العالمین تیری رضا کے ساتھ آئے. الہ العالمین حرمین شریفین میں آئے. الہ العالمین الہ العالمین ہم سب کو قبول فرما, ہم سب کو قبول فرما, ہم سب کو قبول فرما. مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما, ممالک اسلامیہ کے حال پر رحم فرما. الہ العالمین ممالک اسلامیہ کو اچھے حکمران نصیب فرما, پورے عالم کو اچھے حکمران نصیب فرما. الہ العالمین مخلوق کی ہمدردی والے حکمران نصیب فرما. الہ العالمین مخلوق کی خیر خواہی والے کے سربراہان نصیب فرما. الہ العالمین عدل و انصاف والے سربراہان نصیب فرما. الہ العالمین الہ العالمین جن ممالک میں ہم رہتے ہیں ان ممالک میں بھی استحکام نصیب فرما. الہ العالمین ان ممالک میں ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین نفرتوں کی فضاؤں کو ختم فرما. الہ العالمین مسلمانوں کو اپنے دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین غیر مسلموں کے لیے انہیں اچھا نمونہ بنا دے. الہ العالمین غیر مسلموں کو بھی الہ العالمین اسلام کی سمجھ عطا فرما. الہ العالمین غیر مسلموں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے نرمی پیدا فرما. اے ارحم الراحمین پورے عالم میں امن کو عام فرما, سلامتی کو عام فرما, رحمتوں کو عام فرما, سلامتی اور رحمت کے پیغام کو عام فرما. الہ العالمین اس کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے سب کا غیب سے انتظام فرما. الہ العالمین پورے فرانس میں ہدایت کو عام فرما. الہ العالمین پورے فرانس میں علم کو عام فرما. پورے فرانس میں تزکیہ اور اصلاح کو عام فرما. پورے عالم میں الہ العالمین ان چیزوں کو عام فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اس ملک میں دین کی جتنی کاوشیں جتنی جد و جہد جس جس لائن سے ہو رہی ہے سب کو قبول فرما, سب کو قبول فرما, سب کو قبول فرما. افتراق انتشار اختلاف سے حفاظت فرما, مخالفت سے حفاظت فرما, اتحاد اور اتفاق نصیب فرما, حق پر مجتمع فرما دے, سب کو حق پر مجتمع فرما دے. الہ العالمین حسد سے کینے سے بغض سے بخل سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے اس سفر کو قبول فرما, آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا, ہدایت کے عام ہونے کا, علم کی محبت کی تیری محبت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا. الہ العالمین عافیت تک گھر پہنچا دے. الہ العالمین بار بار ہم سب کو یہاں اور لیسٹر میں اور حرمین شریفین میں تیری رضا کی خاطر, دین سیکھنے کی خاطر, دین پر عمل کرنے کی خاطر ملنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع عطا فرما. جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہے, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکاء مجلس, سبھی کے تمام جائز دل مقاصد کو پورا فرما. الہ العالمین مرحومین کی مغفرت فرما. الہ العالمین اس مسجد اور اس ادارے کی تعمیر نو کا جو منصوبہ ہے الہ العالمین اسے بحسن و خوبی پائے تکمیل تک پہنچا. اس کے لیے جتنے اسباب کی ضرورت ہے غیب سے انتظام فرما, اپنے خزانے غیب سے اس کام کو پورا فرما. الہ العالمین ظاہری تعمیر کے ساتھ باطنی تعمیر کے بھی اسباب پیدا فرما, اسے پورے عالم میں ہدایت کے علم کے عام ہونے کا ذریعہ بنا. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما, نہیں مانگ سکے مگر مانگنا چاہیے تو وہ بھی عطا فرما. یہاں کے مکتب میں اس ادارے کے تحت جتنے ہونے والے کام ہیں, یہاں کے اساتذہ, یہاں کے ائمہ, یہاں کے منتظمین, سب حضرات میں الہ العالمین یہاں کے طلبا, یہاں کے مصلی حضرات سب میں خوب برکت پیدا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.